وفاء في المعامل لسلاح معاشرة فقه شريعة طريقة هي مجموعة مدني مذاكرة
هي مجموعة مدني مذاكرة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسالة زیاد درود و سلام پیج نمبر 6 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا مانگتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے اگر عملی طور پر بیان فرما دیں تو مدینہ مدینہ
کہ پانی پینے کا عملی طریقہ بتایا جائے ویسے بھی میرا معمول ٹھنڈا پانی پینے کا نہیں ہے گرمیوں میں بھی سادہ پانی تو یہ جیسے مٹی کا پیالہ ہے تو ذہن میں ہو کہ میں حصول ثواب کے لیے مٹی کے پیالے میں پیوں گا بسم اللہ پڑھ کر پینا ہے اور پھر حمد کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کس طرح کرنی ہو پریکٹیکل میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا پانی بیٹھ کر یہ آداب ہیں اس میں بات سنتیں بھی ہیں پانی بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر تین سانس میں پینا چاہیے سانس کا کیا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو عرض کروں گا تو اس میں یہ بھی نیت کی جائے کہ پانی کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا کیونکہ پانی پینے سے عبادت پر قوت حاصل ہوگی آپ کو شدید پیاس لگی ہو نماز کا وقت ہو آپ کا دل لگے گا نہیں نماز میں پیاس لگی ہوگی تو پانی پینے سے دل لگے گا اور عبادت اور قوت حاصل ہوتی ہے ورنہ خوراک کے مقابلے میں پانی جو ہے نا پانی نہ پیے بندہ تو پھر ظاہر ہے زیادہ دن پیاسا بندہ جو ہے زندہ نہیں رہ سکتا پانی زندگی کے لیے ضروری ہے اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہم کو کتنی ہے نا کہ سستی بلکہ مفت مل رہی ہے کاش ہم اس کے شکر گزار بندے بنتے تو عبادت اور قوت حاصل کرنے کی نیت سے پانی پیوں گا تین سانس میں پیوں گا بسم اللہ پڑھ کر پیوں گا اور اس دوران میں حمد بھی کروں گا اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کروں گا شکر ادا کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پانی چوس چوس کر پینا چاہیے یہ بھی سنت ہے اور چوسنے میں ایک آواز پیدا نہ ہو یہ بھی خیال رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سانس لینا ہے اور پیالہ ہٹا کر سانس نکالنا ہے ایک سانس یہ ہے اسی میں سانس نہیں لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین اور تیسری سانس میں سارا پی لینا ہے جتنا اس میں ضرورت پیالے میں اتنا ہے کہ سارا پی سکوں گا میں تو پہلے سانس لینا ہے اور پھر یہ پیالہ ہٹا کر سانس نکالنا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم پہلے سانس کے بعد الحمد للہ دوسرے سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین اور تیسرے سانس کے بعد ان آخر میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ طریقہ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پڑھنے کا لکھا ہے. تو یہ جو مجھ سے ہو سکا میں نے پریکٹیکل طریقہ بتانے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے کہ اس سے امت کی اصلاح ہو کہ جس طرح پانی پی رہے ہیں آج کل وہ کھڑے کھڑے ایک ہی سانس میں وہ سارا چڑھا جاتے ہیں. یہ جگر کی اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے. اور آج کل آپ حکیم کے پاس جائیں گے نا عام طور پر بولے گا تمہارا جگر خراب ہے. بہت سو تو نہیں روا ہوگا. یہ واقعی جگر خراب ہوتا بھی ہے. قبض لگی رہتی ہے, پیٹ ڈسٹرب ہے, اور بھی مسائل پیٹ کے چلتے رہتے میدے کے. تو ان میدے کے مسائل کا تعلق جگر سے ہے. تو عام طور پہ یہ جگر جو ہے نا اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. اور عام طور پہ لوگ پانی سنت کے مطابق پیتے بھی نہیں ہیں. وہ کھڑے کھڑے رو کر کے چڑھا جاتے ہیں, پھر معاذ اللہ وہ ادھورا بچا ہوا یوں اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں. بلکہ کچھ نہ کچھ قطرے تو یوں جھٹکتے ہی ہیں. خدا جانے کیا ان کو تکلیف ہوتی ہے. اگر یہ گلاس میں رہے تو کیا تکلیف ہے, یوں جھٹک کر بس پھر رکھیں گے. تھوڑا پانی پھینک دیتے ہیں. تو یہ پھینکنا جو ہے نا یہ اسراف ہے, گناہ ہے. یہ پانی کو اس طرح ضائع کرنا یہ گناہ, یہ ذہن میں رکھیے گا. امام ابن سماک علیہ رحمۃ اللہ رزاق, یہ ہارون الرشید بادشاہ کے دربار میں موجود تھے. ہارون الرشید کو پیاس لگی تو انہوں نے پانی طلب کیا. تو ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی کا گلاس دکھایا, یا پیالہ پانی کا بھرا ہوا گلاس دکھایا, ہاتھ میں نہیں دیا, دکھایا اور پوچھا کالی جا اگر آپ کسی صحرا میں لکو دک ریگستان میں ہوں ویرانے میں آپ کو ایسی پیاس لگے ایسی پیاس لگے کہ جان پر بن جائے تو کوئی آپ کو پانی بیچے تو آپ کتنے تک خریدیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا چاہے آدھی سلطنت بھی مجھے دینی پڑ جائے تو میں اس پانی کو خرید کر اپنی جان تو بچاؤں گا نا. تو ابن سماک نے یہ پیش کر دیا ان کو. تو انہوں نے اس کو پیا. پینے کے بعد اب ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ علی جا یہ ارشاد فرمائیے کہ پانی پینے کے بعد اگر یہ رک جائے آپ کے مسانوں میں, یعنی پیشاب بند ہو جائے اور جان پر بن جائے, تو آپ کتنا خرچ اپنے علاج پر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو فرمایا کہ بادشاہ نے کہا کہ چاہے مجھے ساری سلطنت ہی دینی پڑ جائے میں اب یہ پیشاب تو نکلواؤں گا اور اپنی جان بچاؤں گا. تو حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر فرمایا کہ اے بادشاہ اپنی سلطنت پر جتنا چاہے ناز کر لو, تمہاری سلطنت کی کیا حیثیت ہے اللہ کی اس نعمت کے سامنے کہ آدھی تو پانی کے گلاس میں بک جائے اور پوری سلطنت پیشاب نکالنے میں بک جائے. تو یہ کیا مطلب, اس پر کیا ناز کرنا تھا؟ تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ واقعہ بلفوزہ شریف میں یہ بیان فرمایا, وہ اس وقت بیان فرمایا جب کسی شخص نے پانی پی کر یوں بچا ہوا پانی یوں پھینک دیا اعلی حضرت کی موجودگی میں, تو اعلی حضرت نے اس کو مدنی پھول دیتے ہوئے یہ واقعہ سنایا. تو یہ پانی پھینکنا جو ہے نا یہ اسراف ہے. یہ عام طور پہ لوگ چند قطرے تو جھٹکتے ہیں, بوتل پیتے ہیں تو تھوڑی بچا لیں گے چھوڑ دیتے ہیں, چائے پیئیں گے تھوڑی چائے چھوڑ دیں گے. تو ایسا نہ کیا کرے. خیر چائے چھوڑ دی بوتل چھوڑ دی اس کو میں گناہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ کہ جو پھینکے گا اس کو, اب پھینکنے والا پھینکنا نہیں چاہیے. جیسے کھانا بچ گیا تال میں تو اب وہ نہیں پورا کھایا جا رہا, چھوڑ دیا کسی نے, تو یہ گناہ نہیں ہے. اب اگر اس کو کسی نے ضائع کیا نا تو وبال اس پر ہے. تو یہ عام طور پر لوگ ضائع کر دیتے ہیں, بچا ہوا کھانا معاذ اللہ نہیں کھاتے. وہ گھروں میں اب سالن ہے شوربہ ہے, یہ کسی اور پتیلی میں جیسے سالن ہے وہ یوں کلٹی گیا, اس میں لوٹا الٹا دیا اور سالن نکل گیا یوں کر کے پھر رکھ دیا. اب یہ شوربہ تھوڑا بہت تو یہ دیواروں سے اتر کر آ جاتا ہے اس میں. یہ ڈھونے میں ڈال دیا, پتیلی میں کتنے چاول چپکے ہوئے, کتنا شوربہ مسالہ لگا ہوا ہے, یہ سارا دھونے کے لیے چلا جاتا ہے. گھروں کے یہ ماحول ہے, تو یہ سب مطلب اسراف ہے اور اس سے بچنا ہوگا. آج تک کیا, اگر ضائع کیا ہے تو توبہ بھی کرنی ہوگی, گناہ ہوئے نا. تو یہ ہمارے یہاں عام ہے, تھوڑا سا بچا ہوا کھانا پھینک دیا, روٹی ادھوری ہے پھینک دی, روٹیوں کے کنارے توڑ کر بیچ کی کھا لی. تو اب یہ کنارے کوئی اور کھا لے گا تب تو حرج نہیں ہے, لیکن نہیں کھائے گا اور پھینکنے میں جائیں گے تو جائز نہیں ہے, جبکہ کوئی وجہ نہ ہو کنارا توڑنے کی. تو یہ ہے مطلب ہمارے یہاں, یہ اتنا کھانا پھینکا جا رہا ہے, اتنا کھانا پھینکا جا رہا ہے. میں اپنے پاکستان کی بات کروں نا تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ ہمارے اتنا کھانا پھینکتے ہیں مالدار لوگ خاص کر, اور اتنا ضائع کرتے ہیں کہ اگر یہ ضائع کرنا چھوڑ دیں نا اور غریبوں کو دے دیں تو شاید ہمارے ملک سے غربت ختم ہو جائے. یہ مبالغہ کر رہا ہوں, میں بڑا چڑھا کر بول رہا ہوں, نہیں حقیقت ہے کہ لاکھوں لاکھ روپے کا روزانہ ضائع ہوتا ہے. یہ شادی حالوں میں کیا ہوتا ہے, کتنا ضائع ہوتا ہے, دیکھو کہ دیگیں بچ جاتی ہیں, بچ جاتی ہیں تو کیا کرتے ہیں, ہم جیسے وہ دے جاتے ہیں, وہ طلبا بھی کھا چکے ہوتے ہیں جب دیگ آتی ہے تو, لیکن برل دے جاتے ہیں مدارس میں اور اس طرح مطلب یتیم خانوں میں, صحیح فریش نہیں دیتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ دین کی محبت ہے, جو دین کی خدمت کرتے ہیں, جو طلباء کرام ہیں علماء کرام ہیں, ان کو دینا ہے تو بچ گیا تو سر سے ٹالنے کے لیے دینا, یہ آپ سوچ لیں. آپ اس پر ہونا کیا چاہیے کہ سب سے پہلے نہیں کسی کو نہیں ملے گا, اپنے بچوں کو بھی ہاتھ روک دیا اس کا, نہیں کسی کو نہیں, پہلے ہمارے امام صاحب کو جائے گا, فریش کھانا نکال کر امام صاحب کو پہنچائے, جنازہ امام صاحب پڑھائیں گے. جی ہاں, کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں پڑھائے گا, اندر اسٹوڈینٹ امام صاحب پڑھائیں گے, مسئلہ درپیش ہوگا امام صاحب بتائیں گے, بچہ بیمار ہوگا دم امام صاحب کریں گے, ایس ایچ او صاحب نہیں کریں گے. سمجھے, تو یوں مطلب ان سب کا جن کا میں نے نام لیا نا, یہ صاحب لوگوں کا, ان کا بڑا احترام رسپیکٹ, عالم دین کا امام کا کتنا احترام ہے ہم سب سمجھتے ہیں. تو میں ایک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یا کوئی دینی مدرسہ ہے ہمارے یعنی قرب و جوار میں تو اس کو بھی دینا ہے, تو ذہن نصیب ہم سب سے پہلے فریش کھانا ان کو دیں. ہم کہہ دیں کہ بھائی یہ ہمارے یہاں ہمارے بیٹے کی شادی ہے, آج کھانا نہیں پکے گا مدرسے میں, ہم بھیجیں گے کھانا, پہلے سے طے کر لیں. اگر آپ نے بعد میں بچا کچا بھیج دیا, وہ کریں گے کیا, وہ لے لیں گے پھر آگے پیچھے ڈال دیں گے, گیا کام سے, پیٹ بھر گیا تو پھر تو کھایا نہیں جائے گا. تو رات کے 12 بجے کوئی طلبا تھوڑی کھائیں گے, جو آپ پہنچا دیں گے کسی مدرسے کو, وہ بےچارے مروت میں لے لیں گے جو بھی خادم وغیرہ ہوں گے, دیکھیے آپ پھینک ہم پھینک. اور آپ نے بھی ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بکے گا تو نہیں, یہ اپنے سر سے ٹالنے کے لیے مولانا کو کھاتے میں ڈال دیا. جیسے ذہین بچہ ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر بنائیں گے پائلٹ بنائیں گے, اور شرارتی بچہ ہوتا ہے یہ مولانا کے کھاتے میں ڈالو, مولانا اس کو حافظ قرآن بنا دو, تم دبا لو. ایسا نہیں کرو, ذہین بچہ بھی مولانا کے کھاتے میں ہو اور وہ بھی بھلے مولانا ہی کے کھاتے میں ہو, لیکن ہمارے یہاں جو تقسیم ہے نا, وہ میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید سب سمجھتے ہوں گے, میں جو کہہ رہا ہوں اس میں آپ کو شاید اختلاف کم ہی ہوگا. تو اس لیے مطلب امام صاحب ہیں, عالم صاحب ہیں, خطیب صاحب ہیں, ان کو دینا بھی تو آدمی فریش چیز دے, بچی بھی پھینکنے کے وجہ ان کو دے دی یار, یہ ان کی ریسپیکٹ نہیں ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, لیکن خیر بچہ کچا بھی دے دیں, کچرا کنڈی میں نہ ڈالیں. تو آپ کو سمجھا رہا ہوں, اب نہیں ہے مطلب کوئی صورت تو ٹھیک ہے مدرسے میں دے دیں, اب وہ جو چاہے کرے کھائے کھلائے تقسیم کر دیں محلے میں, تو وہ ان کی مرضی. میں تو چوٹ کر رہا ہوں آپ کو, اور میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, اور کون سا مسلمان ہوگا جس کو میری اس بات سے اختلاف ہوگا. اپنی ذات کے لیے تو میں کہہ رہا ہوں, نہیں کہہ رہا ہوں کچھ سمجھتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جمیل سنت نے جیسے فرمایا کہ 3 سانس میں پانی پینا چاہیے, تو ہمارے یہاں 3 دفعہ پانی پینے کا شاید رواج ہے. 1 سانس ہوگا جیسے مثال کے طور, ہمارے ہے 3 سانس, اب پینا چونکہ 3 دفعہ میں یہ ایک ذہن بن جاتا ہے, تو پانی اس میں ہوگا یہ پی لیں گے. یعنی یہ جو امیل سنت نے فرمایا نا کہ پیئے پھر الحمدللہ اور سانس پھر نکالے اور اس میں نہ نکالے, تو یہ جو ایک انداز ہے تو اس کو بھی ہمیں درست کرنے کی حاجت ہے کہ پانی تین سانس میں پینا ہے اور سانس لینے کا طریقہ کہ ہماری سنتیں آداب وہ جو طبی فوائد ہیں ان سب سے ہم فائدہ اٹھا سکیں.
پہلے ایک گھونٹ پینا ہے, دوسری بار بھی ایک گھونٹ پینا ہے, اور تیسری بار میں حسب ضرورت پورا کرنا ہے.
کیا ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا کفر ہے؟
فریا کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 362 ہے. جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھنا کیسا؟ بلا عذر, جواب بلا عذر نے بغیر مجبوری کے. جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھنا کفر ہے جبکہ اسے جائز سمجھے, یا استہزاءً یعنی مذاق اڑاتے ہوئے یہ فعل کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا گھر میں رہنے سے دین کا کام نہیں ہو سکتا اسلامی بہن؟
کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اب تو دین کا کام گھر میں رہ کر سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگ کرتے ہیں. اب جو صحت مند طریقے پر علماء ہیں وہ کرتے ہوں تو ثواب کے حقدار ہیں, اور عوام جو کرتے ہیں وہ دین کا کام سمجھ کر, بعض اوقات وہ کام دین کا ہوتا نہیں ہے, تو یہ ایک الگ شے ہے, ایسا کرنا نہیں چاہیے. صرف یہ دیکھے کسی عاشق رسول عالم دین کی سربراہی میں اگر کوئی کرے تو ہی مفید رہے گا, ورنہ خطرہ بہت رہے گا کہ جو مسئلہ غلط ہے وہ بھی وائرل ہو جائے گا, بار بار ہوگا, ایسا غلطیاں ہوتی رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد اسلم انصاری بریلی شریف سے عرض کر رہا ہوں. پیار کرے بابا جان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے, یہ توغرا ہے کہ جس میں اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے, کیا ایسے توغرے کو پین باکس بنانا صحیح ہے یا نہیں؟ برائے کرم اس کے تعلق سے اشارہ فرما دیں, کیونکہ آج کل ایسے توغرے بہت چل رہے ہیں جس پر اللہ اور محمد لکھا ہوا ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے پین پینسل کنگی وغیرہ بھی رکھی جاتی ہے. بابا جان کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا ہے کہ برائے کرم اس کے تعلق سے اشارہ فرما دیں, کیا ایسے توغرے بنانا جائز ہے یا نہیں؟
سر اس میں عرفن بے ادبی تو کوئی کہتا بھی نہیں ہے, برکت کے لیے اگر یہ رکھتے ہیں اور اللہ و محمد کا نام لکھتے ہیں جل جلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
پاپا اسی زمین میں سوال ہے, علماء سے سنا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارنا منع ہے, مگر بازار میں یا اللہ اور یا محمد کی فریم ملتی ہے, کیا ان کو گھروں میں لگانا کیسا؟
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنا چاہیے, یا محمد کیونکہ یہ نام پاک ہے, تو نام پاک لے کر پکارنا, رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ہم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں, اے اسماعیل, اے ابراہیم, اے اقبال, اے رفیق, اس طرح. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارا جائے. اپنے باپ کو بھی نام لے کر کوئی نہیں پکارتا, ابو بولتے ہیں, ڈیڈی بولتے ہیں, ابو جان, ابا جان, تو اس طرح مطلب نام لے کر امی کو بھی نہیں پکارتے, امی بولتے ہیں, امی جان بولتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارے بلکہ القاب سے پکارے, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس طرح کے توغرے بھی بکتے, تو مسجدوں میں بھی لکھا ہوتا ہے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اب ان لوگوں سے جھگڑے بھی نہ کیے جائیں, جو آپ سمجھا نہیں سکیں گے, تو یہ جو سن رہے ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے تو صحیح ہے. یا رسول اللہ لکھیں, کیا مطلب نقصان کیا اس میں؟ یا رسول اللہ لکھنے میں, لقب سے لکھنے میں اچھا ہے, فائدہ ہے. یعنی صرف یہ کہنا کہ یا محمد پکارنا لکھنا منع ہے تو غلط فہمی ہو جائے گی, کسی اور کھاتے میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے پوری وضاحت کے ساتھ بات ہونی چاہیے کہ یا محمد کے بجائے یا رسول اللہ کہنا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حکایت, بیجت الاسرار پیج نمبر 113 پر ہے. حضرت عارف ابو عبداللہ محمد بن ابی الفتح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں بچپن میں غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کی بارگاہ معظم میں حاضر تھا. ٹھیک اسی وقت مجھے بخار یا زکام کی وجہ سے بلغم نے زور کیا. میں نے احتراماً کھانسنا یا تھوکنا مناسب نہ سمجھا. حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم نے فرمایا، اے محمد، یعنی ان کا نام لے کر فرمایا کہ اے محمد گھبراؤ نہیں، اس کے بعد نہ تمہیں بلغم ہوگا نہ کھانسی. چنانچہ اس دن کے بعد سے آج تک مجھے یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئی. حالانکہ اس واقعے کو 83 سال گزر چکے ہیں. یہ حکایت جب انہوں نے سنائی تو 83 سال گزر چکے تھے. یہ کرامت میرے مرشد غوث پاک کی. جو بیماریوں میں گرے ہیں انہیں تم دلا دو خدا سے شفا سے آزم. سلطان ولایت شریعت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت ہے بھائی سے برکت ہے صاحب عزت ہے بحر سخاوت دریائے کرامت فرما و حمایت کل جائے مصیبت سرتاپا شرافت ہے مخزن عدم مجبور کی راحت ہو میری شفاعت دلوائیے جنت غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک
فیضان غوث اعظم
جاری رہے گا.
یا سیدی، میں عبدالحفیظ جامع الملک خیرپور میں درجہ اولا سے عرض کر رہا ہوں. میرا آج یہ ہے کہ میت ہو جانے پر 3 دن سوگ کرنا جائز ہے. کسی کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک فوت ہو جائیں اور کبھی کسی بال کی وجہ سے وہ یاد آ جائیں اور وہ غم کرے تو کیا وہ حرام کام کر رہا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں.
اگر خود بخود ماں باپ یاد آ گئے اور رونا شروع ہو گیا کوئی رج نہیں اس میں. امام زین العابدین کے بارے میں منقول ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ رونے والوں کے جو نام ہیں نا ان میں ایک تو سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے اور امام زین العابدین کا بھی نام ہے. کہ یہ تو اب ایک غم گھر کر گیا، کربلا کا منظر جب دیکھو آنکھوں میں پھر رہا ہے کہ یہاں علی اصغر کی کٹی پٹی لاش پڑی ہے، یہاں علی اکبر پڑے ہیں، یہاں میرے والد محترم امام حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے جن پر ظالموں نے یہ کر دیا، گھوڑے دوڑا دیے، سر جدا کر دیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو منظر، پھر بے بسی، قید، بیبیوں کی بے کسی اور یہ سب جو مناظر امام زین العابدین نے دیکھے تو یہ ظاہر ہے کہ ناقابل فراموش واقعہ تھا. تو ان کو یہ یاد آئے اور یہ روئے تو ان میں ان کی کوئی پکڑ تو کسی کی بھی نہیں ہے، خود بخود روئے. تو ہاں، رونے کا ماحول نہ بنائے. اپنے والد صاحب کی موت کا منظر کشی کرے اور اپنے جبرن اپنے کو رونے پر لائے، جیسے عورتیں کرتی ہیں. عورتیں یہ کرتی ہیں کہ اگر کوئی سال کے بعد بھی رشتہ دار آیا نا تعزیت کے لیے تو انہوں نے پھو 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 کر کے ترکیب بنانی ہے. رونا نہیں آئے گا تو ہم نے منہ پہ چادر رکھ لیں گے تو آنسو نظر نہیں آئیں گے، اور اگر آنسو نظر آئے تو چادر ہٹا لیں گے. رونا ضرور ہے انہوں نے، یہ جان بوجھ کر اس طرح یہ ناجائز ہے. خود بخود رونا آ گیا تو کوئی بات نہیں.
امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے، وہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے ماں کے پیٹ میں کچھ قرآن پاک حفظ کر لیا تھا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت اللہ الباقی نے 15 پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کر لیے تھے. کیا شان ہے سبحان اللہ.
یہ پچھلے دوران میں بیمار ہو گیا تھا تو اس دوران میں میں نے ایک منت مانی تھی کہ شاہ کی جلالی بابا پہ کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں جلالی بابا کے نام کی نیاز کروں گا. تو یہ جو میں نے منت مانی تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں نے نیاز نہیں کی تو اللہ کے نام کی نیاز کرنی چاہیے یا بابا جلالی کے ہی نام کی نیاز مجھے کرنی چاہیے؟ اس بارے میں تھوڑا رہنمائی کر دیجیے گا.
بزرگوں کی نیاز کی جو منت مانی جاتی ہے نا کہ میں دیکھ چڑھاؤں گا یا مطلب مٹھائی کھلاؤں گا فلاں بزرگ کے نام کی یا بکرا گوشت پاک کے نام کا دوں گا, تو اس طرح کی یہ منتیں جو ہوتی ہیں نا یہ عرفی منت کہلاتی ہے, شرعی منت نہیں کہلاتی. یہ پوری کرنا واجب نہیں ہوتا لیکن کر دینا اچھا ہے پوری. اچھا اب رہا جب شاہ جلالی بابا کے نام کی نیاز کروں یا اللہ کے نام کی, تو یہ شاہ جلالی بابا کے نام کی سے مطلب یہ کہ ان کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے. باقی کھاٹتے وقت تو اللہ کا ہی نام لیتے, بسم اللہ پڑھتے ہیں, یا جلالی بابا کہہ کر تو کوئی نوالا اٹھاتا نہیں ہے. تو اس میں یہ کہنے میں عرض نہیں ہے, ورنہ تو ہمارا کام سارا رک جائے گا. مسجدوں کے نام بھی تو جو عبادت کا گھر ہے اپنے ماں باپ کے نام پر بھی تو لوگ مسجدیں بناتے ہیں. خود مسجد نبوی اللہ کے نام پر تو اس پر نہیں ہے نا, یہ تو مسجد نبوی ہے, نبی کے نام پر ہے, نبی ہیں, خدا تو نہیں ہے یقیناً. تو غوثیہ مسجد ہمارے نام رکھتے ہیں, جس مسجد میں اس وقت ہزاروں جمع ہیں اس کا نام بھی فیضان مدینہ ہے, فیضان الہی نام نہیں ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے شرن, کوئی حرج نہیں ہے. تو اسی طرح جلالی بابا کی نیاز, گوشت پاک کی نیاز کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حقیقت میں اللہ کے نام کا ہوتا ہے, اور اس سے مراد یہ ہوتی کہ یہ ثواب جس کا ہم نے نام لیا یہ ثواب اس کو پہنچے. ورنہ گوشت پاک کا بکرا یا یہ ہوتا ہے اس پہ وسوسہ آتا ہے, شیطان ڈالتا لوگوں کو, لیکن قربانی کے دن میں آپ جا رہے ہوں آپ کو پوچھے یہ بکرا کس کا ہے تو آپ یہ تھوڑی بولیں گے اللہ کا بکرا ہے, حقیقت میں اللہ کا ہے, لیکن آپ بولیں گے کیوں میرا ہے بولا. اب کوئی بولے گا نہیں تیرا کیسے ہو گیا, اللہ کا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایسا کوئی بولتا بھی نہیں ہے, میرے ابو کا بکرا ہے یا ہم اپنی دادی کے نام پر اس کی قربانی کریں گے, تو کیا حرج اس میں بولتے. اس طرح کے لوگ بولتے ہیں, یہاں وسوسہ نہیں آتا, وہاں وسوسہ آتا ہے جہاں گھوس پاک کا نام آیا, پتہ نہیں وہ کیا کرنٹ لگتا ہے, وہ شیطان جو ہے کرنٹ لگا دیتا ہے جن میں, یعنی کہ جو سمجھو وہ دیوار جو پولی پولی ہوتی ہے نا نرم نرم, اس میں کیل گڑ جاتی ہے. تو جو وسوسوں کا شکار یا جو اس طرح کے وسوسوں کے ساتھ جن کی الگ سلگ ہوتی ہے, اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے نا, وہ پولی پولی دیوار ہوتی ہے نرم نرم, وہ ٹھک کر کے کیل اس میں گھس جاتی ہے اور یہ وسوسوں میں پڑ جاتا ہے. اور جو لوہا لٹ ہوتے ہیں عاشقان رسول کے ساتھ ہی رہتے ہیں, ان کو شیطان کمی تھوڑا مطلب اس طرح کے معاملات میں چھیڑتا ہوگا کہ میں چھیڑوں گا تو یہ اپنے نگران کو پوچھ لے گا, ذمہ دار کو پوچھ لے گا, یار یہ زیادہ پکا ہو کر میرا مزید مخالف ہو جائے گا, یہ وہ جو کرتا ہے کرنے دو. تو اسی لیے عاشقان رسول کی صحبت میں رہے, آپ مدنی قافلوں کے سفر میں رہے تو انشاءاللہ غوث پاک کا دامن بھی مضبوطی ذات میں رہے گا. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن, غوث کا دامن, رضا کا دامن, رضا کا دامن, رضا کا دامن انشاءاللہ.
محمد عاصم بھائی کا سوال ہے, دیگر سلسلوں میں باطنی اسباق اور قلبی اذکار ہوتے ہیں, یہ سلسلہ اتاریہ میں کیوں نہیں ہے؟ رہنمائی فرما دے.
کیسے پتا چلا نہیں ہے؟ یہ وہ پرانا چٹکلا یاد آ گیا, بعض لوگ دل جاری کرنے کے دعوے کرتے ہیں, تو کسی کو بولا ہوگا کہ یار تمہارا تو اتاری تھا, اس کو بولا تمہارا تو کہاں دل جاری ہوا ہے, تم یہ دل جاری ہونا چاہیے. تو وہ جواب دینے والا ماسٹر تھا, تم دل کی بات کرتے ہو, ہمارا تو رواں رواں جاری کر دیا گیا, یہ دیکھو یہ جاری ہو گیا, یہ دیکھو جاری ہو گیا, یہ سنتوں والا لباس یہ جاری ہو گیا. تو بے نمازی کا نمازی بننا, سنتیں سجانا, اپنے وجود پر جھوٹ سے بچنے کا ذہن پانا، گناہوں سے بچنے کا ذہن پانا، یہ کیا دل جاری ہونے کی اعلیٰ درجہ ہی ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع مل جائے، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے. باقی اب وہ دل پھڑکاتے ہیں یا کندھا اچھالتے ہیں پیسی کو، تو یہ تو صحابہ کرام علیہ مردوان میں تو اس طرح کی کوئی بات ہم نے نہیں سنی نہ پڑھی کہ ان کے بھی اس طرح کے موجودہ جو انداز لوگ بتاتے ہیں دل جاری کرنے کے اس طرح تھے. میں تو ایک دل جاری کرنے والا کو میں نے دیکھا تھا، تو اس کی وہ ادھر لمبی لٹ تھی زلف کی، وہ پھڑک رہی تھی بنیان پہن کر، وہ میرے سامنے وارد ہوا تھا. تو اب یہ بنیان پہن کر یہ زلف رکھ کر یہ زلف پھڑک رہی تھی، یعنی دل جاری کرنے کا امپریشن ڈالنا، واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ اور اتنی بڑی زلف عورتوں کی طرح، یہ تو ویسے ہی حرام ہے کہ بال کندھوں سے چھو جائیں، اتنے ثابت ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، کندھوں کے نیچے یہ تو عورتوں کی نقالی ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت نے اس کو تو حرام لکھا ہے کندھوں سے نیچے تک بال بڑھانا. تو اس کی تو بڑی باقاعد چٹیاں تھی، چٹیاں بھی چٹیاں اتنی تھی، وہ چھوٹا چھوٹی تھی، یوں سمجھ لو زلفیں تھی، وہ لٹ ادھر رکھی تھی اس نے، وہ پھڑکا رہا تھا اس کو. اب یہ تو یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ باڈی بلڈر آپ نے دیکھے ہوں گے، یہاں کی بوٹی ہلائیں گے، یہاں کی بوٹی ہلائیں گے، پیٹ کی بوٹی ہلائیں گے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ پریکٹس کرتے ہوں گے. ذرا ایک دل جاری کرنے والے کے پاس میں کوئی ترکیب بنی تھی، اس کو بھی دیکھا میں نے، تو یقین مانے اس کا کندھا جاری تھا. ہاں نہیں واقعی یوں اس کا حرکت کر رہا تھا کندھا. اب بیوقوف لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا دل جاری ہے، تو یہ ہی لینا یہ حصہ جہاں دل ہے تو بھی آدمی کچھ یوں بولے کہ ارے اس کا دل جاری ہوگا، کندھا جاری ہے اس کا. اچھا پھر جس کا دل رک جائے کیا وہ زندہ ہو سکتا، زندہ رہ سکتا ہے؟ تو دل تو چوٹی کیا بھائی جاری ہوتا ہے، ان مانو کر تو سب کا دل دھک دھک دھک، ہاتھ رکھو، دھک 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 کر ہی رہا ہوتا ہے.
اسی کا طبی اعتبار سے دل جاری ہو جو ہلنا ہوتا ہے طبی لحاظ سے،
ہل رہا ہوتا ہے دل
نہیں، اگر جیسے یہ زور زور سے دل کسی کا ہلنا شروع ہو جائے تو یہ تکلیف،
وہ دھڑکن ہو تو پھر بیماری ہے یہ، تو وہ دل خدا بہتر جانا بھی ہے آج کل حساب کتاب، اور یہ قوم جا کے پھنس بھی جاتی ہے، مصیبت ہی ہے یار. یک در گیر ہو محکم گر، ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ. میرے مرشد غوث پاک کا کیا اس طرح وہ سینہ اور کندھا ہل رہا تھا کیا، کہ کہیں پڑھا آپ نے ان کے خلفاء کا کیا اس طرح اس انداز پہ دل جاری تھا؟ تو یہ حضرات رواں رواں جاری کرتے تھے، دل کی بات تو کہاں رہ گئی؟ تو یہ آج کل طرح طرح کے مسائل ہو رہے ہیں، اپنے کو ان سب سے بچ بچا کر اپنا ایمان سلامت لے کر کاش دنیا سے رخصت ہونا نصیب ہو جائے. حالات بہت زیادہ خراب ہے، اور شیوڈ ہے، دل جاری ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا دل جاری ہے، دو دو ٹکڑے گالیاں نکالتا ہے دل اس کا جاری ہے. یہ بابا گالیاں نہیں نکالتا، بابا دعائیں دیتا، ویسی دعائیں اپنے کو نہیں چاہیے. ہم دو دو ٹکڑے گالیاں ماں بہن کی دے رہا ہے، یہ دعائیں ہیں تو یہ شیطان کے نزدیک دعائیں ہوں گی، اسلام کے نزدیک تو یہ دعائیں نہیں ہیں. کھلا کھلا گالیاں نکالتے بولتے یہ دعا دے رہے ہیں. اپنے دعوت اسلامی ولی اس میں کوئی اس طرح کے ڈھکوسلے اور یہ سنگ پاٹ نہیں ہے، سیدھی سیدھی آقا کی سنتیں ہم لوگ یہاں سیکھتے سکھاتے ہیں، نمازوں کی بات کرتے ہیں، مسجد اور تحریک چلاتے ہیں، اور یہ وہ ہے جو مطلب ہمارا واقعی اسلام ہے. اسی کے ساتھ ہم کو رہنا ہے، آگے پیچھے نہیں جانا انشاءاللہ. حاضرین ناظرین اگر میری باتیں دل کے کانوں سے سن کر دل میں اتاریں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی مصائب و عالم سے بچیں گے، آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی انشاءاللہ.
بابا اسی سے ملتان سے اسی حوالے سے سوال ہے، قلبی ذکر کسے کہتے ہیں اور قلب جاری ہونا بھی کسے کہتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں؟
قلبی ذکر جو ہے نا، ذکر بالقلب ہوتا ہے، یہ اصل میں ذکر بالقلب ہے نا، وہ نماز میں جو خشوع اور خضوع آتا ہے، دعاؤں میں جو رقت آتی ہے جس سے پھر بعض اوقات بندہ روتا ہے، بعض اوقات روتا نہیں ہے، آنسو نہیں نکلتے، بلکہ بعضوں کے تو آنسو سوکھ جاتے ہیں نکلتے ہی نہیں ہے، لیکن اس کے دل پر رقت ایک تاری ہوتی ہے، یہ اثر اللہ کے خوف سے. اگر یہ رقت ہے تو گلی میں اکیلے نکلے کتا کھڑا ہوا ہے اندھیرے میں اور رقت تاری ہوگی، خوف تاری ہوگی، یہ نہیں ہے ذکر بالقلب. اللہ کی یاد میں یا گناہوں کو یاد کر کے یا گناہوں بھرا مطلب کوئی تصور آیا گناہوں کا یا کوئی بیان سنا عشق رسول پر یا خوف خدا پر یا کچھ پڑھا یا نعت شریف سنی، تو اس طرح کا جو دل پر جو رقت تاری ہوتی ہے نا، حقیقت میں یہ ذکر بالقلب ہے. نماز میں جو خشوع اور خضوع آیا, آنکھ نم ہو گئی, تلاوت سنتے ہوئے رو پڑا, یہ سب ہے اللہ کے کرم سے, یہ ذکر بالقلب ہے. صدر الافاضل حضرت مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152, فذکرونی اذکرکم, ترجمہ کنز الایمان, تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا, کہ تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں ذکر تین طرح کا ہوتا ہے. نمبر ایک لسانی یعنی زبان سے, نمبر دو قلبی یعنی دل سے, وہی ذکر بالقلب, نمبر تین بالجوارح یعنی جسم کے اعضاء کا ذکر. ذکر لسانی تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا, تقدیس یہ بھی اللہ تعالی کی پاکی بیان کرنا, اور ثنا اللہ کی تعریف بیان کرنا وغیرہ, یہ زبان سے اللہ اللہ کرتے ہی بھی ذکر ہے, لا الہ الا اللہ یہ بھی ذکر باللسان ہے, اس وقت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی ذکر باللسان ہے, یہ بھی لسانی زبان کا ذکر ہے. جمعے کا خطبہ, دعا مانگنا, تلاوت کرنا, یہ سب ذکر ہی ہے جو زبان سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور ذکر اچھا توبہ استقبار خطبہ لکھا ہوا اس میں, دعا, یہ سب ذکر لسانی میں زبان کے ذکر میں داخل ہے. ذکر قلبی نے دل کا ذکر, ذکر بالقلب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد کرنا, اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا, علماء کا استنباط مسائل نے مسائل نکالنے میں, اس سے قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے میں, یہ ہر عالم نہیں نکال سکتا, پھر اس کی الگ قسم ہے علماء کی, تو یہ غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے دل کے ذکر میں. ذکر بالجوارح یعنی اعضاء کا ذکر, بدن کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کا ذکر, تو یہ ہے کہ اعضاء طاعت الہی نے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں, جیسے حج کے لیے سفر کرنا, یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہے. نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے, تسبیح و تکبیر ثنا و قراءت تو یہ ذکر لسانی زبان کا ذکر, اور خشوع و خضوع اخلاص یہ ذکر قلبی, اور قیام رکوع سجود وغیرہ ذکر بالجوارح ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
سے. میرا یہ سوال ہے, غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کتنے بہن بھائی تھے, ارشاد فرما دے.
میرے مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف ایک بھائی تھے, جن کا نام سید ابو احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک سال چھوٹے تھے, جوانی میں ان کی وفات ہو گئی اور جیلان میں دفن ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد.
ایک سوال آیا ہے آپ کے لیے کہ امیر اہل سنت کو تحریر یعنی تصانیف جب کرتے ہیں کہ دوران کیا کوئی ایسی مشکلات پیش آتی ہیں, یعنی ابتدان جو آپ تحریرات کرتے آ رہے ہیں
اور ماشاءاللہ ایک اس سے پہلے آپ نے فیضان سنت لکھی ہے، اس کے بعد بہت ساری کتابیں آئی ہیں پردے کے بارے میں سوال جواب بھی کتاب آپ کی ایک تحریر ہے، اس کے علاوہ کئی بیانات کے رسائل بھی ہیں، نیکی کی دعوت، غیبت کی تباہ کاریاں، تو یہ جو آپ تحریر کرتے ہیں تو کیا اس تحریر میں آپ کو کوئی مشکلات آتی ہیں یا تحریرات کو آپ کن مراحل سے گزارتے ہیں؟
مشکلات سے کس طرح کی مشکلات؟ یا مثلاً
عموماً میں جو یہ سمجھاؤں سوال سے کہ جب ایک شخص کتاب لکھنے کوشش کرتے ہیں تو کتابوں کی دستیابی، مواد کی دستیابی، پھر تحریر کرنا، پھر اس کے جو بھی آپ کے ایک مسائل ہوتے ہیں، اور پھر بعض اوقات اس میں طبعی رکاوٹیں بھی آتی ہیں، تو عام طور پہ دیکھا جائے تو کوئی معاشی رکاوٹوں کا شکار بن جاتا ہے، کسی کو فیملی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو کیا آپ جب کتابیں لکھنے کے لیے جیسے کہ آپ نے اپنا ذہن بنایا تو شروع سے لے کر اب تک آپ کو کس کن مسائل سے گزر کر تحریرات کا کام کرنا پڑا ہے؟
گھر میں کوئی مسئلہ تو الحمدللہ ہے نہیں، میرا معاشی مسائل بھی نہیں ہیں، اور رائے کے شروع میں تو نہ جامعت المدینہ تھے، نہ ہمارے پاس نہ المدینہ العلمیہ تھی، کچھ نہیں تھا، نہ کتابیں آسانی سے ملتی تھی جو مطلوبہ کتابیں، تو اس وقت تو واقعی آزمائش بہت ہوتی تھی، اس کے بعد الحمدللہ جامعت المدینہ مارز وجود میں آئے اور علماء پروڈکشن شروع ہو گیا، پھر جب سے المدینہ العلمیہ بنی نا تو اب آسانیاں بہت ہو گئی کہ یہ مواد مجھے ڈھونڈ کر بھیج دیتے ہیں، جو ضرورت ہوتی ہے منگوا لیتا ہوں ان سے، کبھی خود ڈھونڈ لیتا ہوں، تو اس طرح ترکیبیں ہم بناتے ہیں، پھر اس پر کچھ نہ کچھ میں اضافہ کمی بیشی کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، اس کی تصحیح یعنی آسان کرنے کی بھی کوشش میری ہوتی ہے، تو اب مشکلات کم ہیں المدینہ العلمیہ کے بعد سے الحمدللہ. سب سے بڑی یہ نا کہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا دل نہیں لگتا اس طرح کے کام میں، یا کیا اکیلے اکیلے بیٹھے ہوئے کونے میں لکھ رہے، نہ کہیں آنا نہ جانا، نہ کسی کو آنے دینا اپنے پاس، تو آدمی بور ہو جائے، تو یہ ایسا الحمدللہ کم ہے، لگ جاتا ہے دل، اور بلکہ یوں لگتا ہے کہ یار ٹائم بہت جلدی باغم باغ مچا رکھا ہے، ٹائم نے کام بہت، تو بھی ایک احساس ہے کہ کام اتنا ادھورا رکھا ہوا کہ مجھے بظاہر امید نہیں ہے کہ میں جیتے جی اس کو پورا کر سکوں، بظاہر نہیں ہے، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اتنا کام میرا تحریری کام ہے، اب وہ بولتا ہمارا مدنی مشورہ، یہ بولتا ہمارا مدنی مشورہ، ہم کو پوری رات چاہیے، تو اس طرح کرتے ہیں سر، رات جاگ کر، اب جیسے آج رات جاگے ہیں اب وہ دن کو کیا کام ہونا ہے، تو در پھر تو دماغ اتنا کام نہ کرے میرے جیسے آدمی کا، بعض ہوتے ہیں بہت سخت جان، ان کے ہو سکتا دماغ کام کرتے ہوں، ایسے میں بھی آدمی آنا جانا چلنا پھرنا یہ کام ہو سکتا ہے رات جاگ کر کچھ نہ کچھ، یہ بیٹھ کر لکھنا پڑھنا جو ہے اس میں پھر نیند چڑھے اور سچکانا پڑے، تو اس کام میں بھی رات یعنی کہ آرام پورا ملنے کے باوجود بھی نیندیں چڑھتی ہیں، جب گیپ ہو جاتے ہیں نا تھوڑے دن کے تو پھر دماغ سے مضامین بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں، پھر نیند بھی چڑھتی ہے، ذہن بنتے بنتے اور روٹین بنتے بنتے بھی تھوڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن وہ کام تو کرنا ہوتا ہے الحمدللہ، کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، تحریری کام میں یہ کہ ایک حرص ہے کہ یہ ثواب جاریہ ہو جائے گا، بیان جو ہے نا بھلے ریکارڈ ہو گیا سب کچھ ہو گیا، لیکن تحریر کی اپنی ایک حیثیت مسلم ہے، ہمارے اکابرین نے بزرگوں نے حدیثوں کی کتابیں ہم کو دی، فقہ کی کتابیں دی، قرآن کریم کی تفاسیر دی، تو آج ہم موج کر رہے ہیں نا، اعلی حضرت نے کتنے فتاوے دیے، ہزاروں فتوے دیے ہم کو، تحریری شکل میں موجود ہے، بہار شریعت تحریری شکل میں موجود ہے، تو آج ہم موج کر رہے ہیں، ورنہ کہاں سے مسائل سمجھتے، کون ہم کو کیسے، مطلب یہ عام ہوتی دین کی تعلیم، تو دین کی تعلیم عام ہوئی اس میں کتابوں کا سب سے بڑا حصہ ہے، کتابیں نہ ہوتی تو عالم بھی کیسے بنتا، عالم مفتی کیسے بنتا، فتوا کہاں سے دیکھ کر وہ لکھتا، مفتی اپنی گھر کی بات تھوڑی کرے گا، ذہن سے تھوڑی کرتا ہے، یہ کتابیں نکالتا ہے، اس میں سے سوال سمجھ کر پھر اس کے جزئیات، اس کے حصے کہ کس مسئلے سے یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہوگا، تو وہ نکال کے اس کو لکھتا ہے، فتویٰ دیتا ہے. نو مفتی صاحب کا نام ہو گیا، یہ مفتی جو ہے نا یہ ناقل کہلاتا ہے، اس میں سے نقل کرتا ہے. اصل مفتی جو ہے نا مجتہد ہوتا ہے، جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یہ مفتی ناقل نہیں تھے، یہ مجتہد تھے. ایسے مجتہد کہ یہ حضرات قرآن و حدیث سے مسائل نکالتے تھے، جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ. تو اب جو مفتی ہے نا یہ مجتہد نہیں ہے، صدیوں سے اعلی حضرت فرماتے مجتہد مطلق، یہ مفقود ہیں، یعنی نہیں ہو رہے صدیوں سے. تو شعبوں کے مجتہد ہوتے، خود اعلی حضرت کو علماء نے مجتہد فی المسائل کہا، اتنے بڑے مفتی تھے اعلی حضرت. تو یوں مطلب یہ کہ، لیکن یہ بھی حنفی ہے، اعلی حضرت اپنی مرضی سے تھوڑی کہتے ہیں، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کی روشنی میں فرمائیں گے. تو یہ کتابیں جو ہے نا، کتابیں نہ ہوتی تو مفتی بھی کچھ نہ کر سکتا. تو بالکل، یعنی کہ قرآن کریم بھی تو کتاب ہے نا، اس کو بھی تو صحابہ کرام نے جمع کیا نا، اور جو بھی قرآن کریم اس وقت ہے یہ 100% درست ہے، ہاں اس میں غلطی نہیں ہے، یہ بھی یقین رکھیے گا، نہ کسی نے اس میں ملاوٹ کی ہے کوئی، نہ کسی کی ہمت ہے انشاءاللہ. تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ محفوظ کتاب کی صورت میں ہے، وہ بھی کتاب کی کب ضرورت پڑی، جب ایک جنگ میں 70 صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہوئے، تب تشویش ہوئی کہ یہ تو اس طرح حافظ قرآن شہید ہو جائیں گے تو پھر یہ قرآن کریم آئندہ امت کو ملے گا کہاں سے. تو پھر وہ جمع ہوا اور یہ سب ترکیب بنی، آئی کتاب. قرآن کریم ہے تو کتابی صورت میں، اسی کتاب کو مصحف کہتے ہیں. تو حدیث ہے، تو یہ کتاب کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو قلم بھی پکڑنا نہیں آتا وہ مصنف بن بیٹھے. یہ بھی سب کو مصنف بننا یہ صلاحیت نہیں ہوتی، ایک تعداد ہے جن کی کتابیں مطلب ہوتی ہیں، جن میں شرعی اغلاط ہوتی ہیں، شرعی غلطیاں ہوتی ہیں، لکھتے ہیں بےچارے غلط، ان کو اتنا علم نہیں ہوتا، اتنی شدھ بدھ نہیں ہوتی، وہ لکھ کر پھر ایسا نہ ہو کہ گناہ جاریہ کی کوئی صورت بن جائے، اللہ نہ کرے. تو اس لیے یہ اچھا عالم ہو، قرآن و حدیث پر نظر ہو، اور اتنا اس کے پاس ظرف ہو، اور ایسا کوئی کوآپریٹو عالم اس کے پاس ہو جو اس کو چیک کر کے اس کی رہنمائی کر سکے، اور خود بھی اتنا ذہن ہو، اپنی خود رائی والا ذہن نہ ہو کہ میں نے لکھا بس ٹھیک ہے یار، یہ نہیں. الحمدللہ میری ایک ایک عبارت میں چیک کرواتا ہوں، الحمدللہ میرے سارے رسائل و کتابیں باقاعدہ تفتیش کے مراحل سے گزرتے ہیں، شرعی تفتیش ہوتی ہے اس کی، پھر ہم اس کو چھاپتے ہیں.
یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ لکھنے والے کی ایک اپنی سوچ اور اس کی لکھنے والے کی اپنی ڈائریکشن ہوتی ہے، اچھا جس سے مواد نکال کر وہ لینا ہے یا جو مطلب کہ کتابوں سے نکال کر دے، اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کی اپنی ڈائریکشن ہوتی ہے، تو جس سے چیک کروانا ہے یا جس سے تفتیش کروانی ہے یا جس کو آپ معاون کے طور پہ لیا کہ آپ دیکھ لیں، اس کی اپنی سوچ ایک اپنی ڈائریکشن ہوتی ہے، تو ان تینوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک کتاب کا آ جانا، اس کا کیا مطلب کہ بہترین انداز ہونا چاہیے جیسا ماشاء اللہ آپ کا ہے، اگر یہ بھی ہو جائے تو امت کی بڑی رہنمائی ہو جائے گی.
اس میں یہ کہ جس سے کہ مجھے غوث پاک کی 11 کرامات کا ایک رسالہ شائع کروانا ہے، ایک بات ہے میرا ذہن بتا، اب میں نے المدینہ الیمیہ سے کہنا ہے، میں بھی نکال سکتا ہوں، کتابیں اتنی ہیں اردو میں، اس میں سے نکال لے آدمی، لیکن چلو یہ سہل ہو جاتا ہے. المدینہ الیمیہ سے عرض کر دیا، انہوں نے مجھے 11 کرامات بھیج دی، یا میں کہوں گا کہ یار کچھ 15-20 کرامات مجھے بھیج دیں، میں اس میں سے 11 کا انتخاب کر لوں گا، تو انہوں نے بھیج دینی ہے. اچھا یہ اپنی جو بھی ان کے حساب سے یہ بھیجیں گے مجھے. اب مجھے عوام کا تجربہ مجھے زیادہ ہے، ان کو کم ہوتا ہے تجربہ، تو یہ ان کی اردو جو ہوتی ہے نا یہ علامہ صاحب سمجھے، اب میرے کو عوام کو سمجھا رہا ہے، اب اس کو میں نے غور کر رہا ہے کہ اس کو عوام سمجھے ایسا انداز اختیار کر رہا ہے، اور غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے، تو اب اس کو میں نے لکھنا ہے. اب پھر جا کر وہ میں نے لکھ لیا اور ترکیب بنی. اب جا کر مفتی صاحب نے اس پر بنظر غائر گہری نظر ڈال دی ہے کہ کہیں کوئی شرعی غلطی نہ رہ جائے. اب یہ دیکھ کر رہنمائی کریں گے کہ یہ بدل دو, یہ الفاظ یوں نہیں, یوں ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ. اب یہ پھر ہم نے کرنا ہے, پھر فائنل تفتیش کہ اس میں کوئی کمپوزنگ وغیرہ کی غلطی نہ ہو, تو پھر یہ المدینۃ العلمیہ اس کو فائنل کرے گا اور پھر جا کر یہ کہیں طباعت یعنی چھپائی پرنٹنگ کے اس میں جاتی ہے. یہ بار بار اس کو میں نے کہ آپ نے ایک رسالہ پڑھنے کے لیے میں آپ کی منتیں کرتا ہوں, اب میں کہوں نا تو میں ایک ایک رسالے کو مجھے دس دس بار پڑھنا پڑتا ہے, یہ مبالغہ صحیح یعنی بار بار مجھے پڑھنا پڑتا ہے, شاید دس سے زیادہ ہو جاتا ہوں, تب جا کر یہ رسالہ چھپتا ہے اور آپ کو میرے حال پر رحم نہیں آتا. آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں, اب میرے منتیں کرواتے ہیں, ترغیبات دیتا ہوں, اس کے فوائد بتاتا ہوں, تب بھی نہیں پڑھتے, ابتدائے پڑھتے ہی نہیں ہے, خالی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں پھر بھی نہیں پڑھتے یار. اور الحمدللہ یہ لکھنے کی میری کوئی تنخواہ بھی نہیں ہے, کوئی پائی پیسے بھی نہیں ہے کہ مجھے اسے کوئی آمدنی ہے, نہ یہ میں بیچتا ہوں. اولاد کو بھی منع کیا کہ میری کتابیں رائے خدا میں وقف, ان سے کوئی نفع دنیا کا پیسہ نہیں کمانا ہے, ہم اللہ کے لیے کام کریں گے اور کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے.
یہ صرف اتنی آپ رہنمائی کر دیں کہ آپ نے کہا کہ یوں مطلب کہ وہ لکھتے لکھتے, تو اب جب آپ کو لکھتے لکھتے مساغر میں نیند آ رہی ہے, اچھا لکھ کر دینا ضروری ہے کیونکہ آگے آپ کو دوسرے کام بھی ہیں, تو اب اس میں آپ کیا ایسا کرتے ہیں کہ وہ نیند آ رہی ہے تو نیند کو بھی ہٹانا ہے اور لکھنا بھی ہے اور یہ کام کر کے آدمی یہ دینا بھی ہے, تو ایسے میں آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا یہ ہو جائے نا؟
اب یہ کہ تھوڑا حصہ بعض اوقات نیند آتی ہے اسی کہ اوسان خطا کر دیتی ہے, تو پھر بعض اوقات مجھے جو بھی کیا نا کام وہ نئے سرے سے اس کو نظر ڈالنی پڑتی ہے, سوچنا نہیں پڑتا, تو ظاہر ہے وہ میں نے کیا چیک کیا اور کیا لکھا اور کیا, تو یہ سب کرنا چاہیے دوبارہ, لیکن یہ ہمت بھی ہوتی ہے کہ ابھی اس کے اور مرائل غلطی ہوگی تو سامنے آ جائے گی. پھر بھی عام طور پہ میں ایک صفحے کو پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہوں, بازو کا ہاں اونٹا رہتا ہوں, پھر یہاں پہنچ گیا پھر اوپر سے شروع کرتا ہوں کہ نہیں یار یہ نیند میں گزرا ہے, پھر جھٹکے مارے, پھر اسی ایک صفحے کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں, دیر تک بیٹھا رہتا ہوں ایک پیج کو, پھر تنگ آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں بعض اوقات, یا کام بدل دیتا ہوں کہ سوتی پیغامات جمع ہو گئے تو چلو اس کو نمٹا لیا, یا تھوڑا چیل پیل کر دیے, یا کچھ کھا پی لیا, کوئی سے دانے پاس ہیں تو وہ چبانے شروع کر دیے, تو اس سے تھوڑا حرکت میں برکت ہو جائے اور نیند اڑ جائے, یوں بھی کرتا ہوں, کبھی ساؤ تنگ آ جاتا ہوں تو لمبا بھی ہو جاتا ہوں, کیا کروں. تو اب یار مسو اب احساس یہ ہے کہ اب ایک کام رہ گیا میرا آخری, نو آپشن, آگے کوئی ادر آپشن نہیں ہے, موت قریب آ گئی ہے, بڑھاپا ہے, تو اس لیے جی چاہتا ہے کچھ نہ کچھ کر جاؤ یار, جلدی کر جاؤ, لیکن اب وہ پھرتی بھی نہیں رہی نا, اب وہ تھوڑی اب تو زیادہ پکڑ کے بیٹھے تو انگلیاں بولے گی خلاص قلم رکھ دے, کندھا بولے گا بس کر اب بہت ہو گیا, تو یہ سب کو منع پھسلا کر کام تو کرنا ہی ہے نا, اللہ قبول کر لے, اللہ اخلاص دے دے, اللہ کرے اکتاٹ نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ,
ہے مجموع مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.